السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتواں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 101. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم. اے ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبدی لکم، اور اگر تم اس وقت پوچھو جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی. افاللہ عنہا، اب تک جو ہوا اللہ معاف کرتا ہے. واللہ غفور حلیم، وہ معاف کرنے والا اور حلیم ہے. ان آیت کے بارے میں روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں کچھ باتیں بیان کر رہے تھے، یا ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب فرضیت حج والی آیت نازل ہوئی تو اس وقت ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. اس نے دوبارہ پوچھا، کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں. پھر آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر واجب ہو جاتا اور تم نبھا نہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی. ترمذی کی حدیث ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، کہ آپ نے فرمایا، تمہیں جن چیزوں کے متعلق نہیں بتایا گیا تم ان کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کثرت سوال سے منع کیا جا رہا ہے. سوال کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن کثرت سوال سے منع کیا جا رہا ہے. خاص طور سے یہاں پر انداز ہے، یعنی مخاطب جو کیا گیا ہے، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم، کہ نہ تم سوال کیا کرو کہ اگر وہ باتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. ایک اور واقعہ میں پتہ چلتا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی اتنی اوتھینٹک تو نہیں ہے، لیکن یہ بات پتہ چلتی ہے کچھ روایت سے کہ ایک شخص نے، جس کو لوگ کسی اور نام سے اس کا مذاق بنایا کرتے تھے اور اس کو کسی اور نام سے منسوب کرتے تھے، یا اسے کہتے تھے کہ تم فلاں کی اولاد ہو، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس کی اولاد ہوں، یعنی لوگ اس کو ولد الزنا کہتے تھے. تب اللہ کے رسول نے اس سے، پہلے وہ پوچھتا رہا، دو تین بار پوچھنے پر اللہ کے رسول نے اسے جواب دے دیا. اسی طرح سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میرے والد اس وقت کہاں ہیں؟ آپ خاموش رہے. اس نے دوبارہ سوال کیا، تب آپ نے فرمایا کہ جہنم میں. تو یہاں جو فرمایا گیا کہ ان تبدلکم تسوکم، کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کی پوری ہسٹری ہمارے سامنے ہے. کثرت سوال کی وجہ سے ان پر شریعت تنگ کر دی گئی تھی، اور اس سے پہلے کی جو امتیں گزری تھیں، جیسے کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کی امتوں کی ہلاکت اسی سبب ہوئی تھی، کثرت سوال کی وجہ سے اور اپنے انبیاء کے اختلاف کی وجہ سے. تسألو، سوئلہ اس کا روٹ ورڈ ہے سین حمزہ لام، اور تبدہ ظاہر کرنا، با دال حمزہ سے ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوال انسان کیوں کرتا ہے، اس سوالات کیوں کیے جاتے ہیں، اور سوالات ہمارے یہاں پر یہ عام بات ہے سوالات کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیک نیتی کی بنا پر سوال کرتے ہیں، جو واقعی میں جاننا چاہتے ہیں کہ دین کیا ہے، صحیح باتیں کیا ہیں، جس کے مطابق وہ عمل کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کر سکیں. ان کے تعلق سے تو نو ڈاؤٹ کہ یہ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بال کی کھال نکالنے کے لیے سوال کرتے ہیں، سامنے والے کو ایک طرح سے وہ ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے سوال کا جواب نہ دے سکے اور اس کی سبکی ہو جائے، اس بنا پر سوال کرتے ہیں. اور کچھ لوگ صرف قیل و قال کی وجہ سے حجت بازی کے لیے اپنی بات منوانے کے لیے سوال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سوال برائے سوال اس لیے کرتے ہیں کہ بس جیسے انہوں نے کہیں ایسے لوگوں کو دیکھا جو قرآن اور حدیث پڑھنے والے ہوں، فوراً ان سے دینی سوالات کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، ویسا کریں گے تو کیا ہوگا۔ تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر کیٹیگری میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال کو نصف علم کہا گیا ہے، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ یعنی ایسے نہیں کہ ہم سوالت کریں ہی نہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل الذکر سے تم دریافت کر لو، پوچھ لو، اگر تم لا علمی میں مبتلا ہو تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اسی طرح سے ایک بار ہمیں واقعہ ملتا ہے حدیث سے کہ ایک شخص راستے میں سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ دوسرے تمام صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور اس کو سر میں کچھ تکلیف تھی، انتہائی تکلیف تھی، کچھ زخم تھا سر میں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے حالت جنابت پیش آ گئی، یعنی احتلام ہو گیا ہے مجھے، تو کیا میں ایسی حالت میں غسل کروں یا میں ویسی ہی نماز پڑھ لوں؟ لوگوں نے کہا تمہیں ہر حال میں غسل کرنا پڑے گا۔ کہا جاتا ہے کہ انتہائی سردی کا موسم تھا، رات کا موقع تھا، یعنی فجر کا وقت تھا، اس نے اس سردی کے موسم میں غسل کیا اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نہیں جانتے ہیں، اگر تو اس کا حل سوال پوچھ لینے میں ہے، وہ علم حاصل کر لینے میں ہے، یعنی اگر وہ پوچھ لیتے تو انہیں اس کا جواب مل جاتا۔ زبردستی اس شخص کو آپ نے یہ تک فرمایا کہ تم لوگوں نے اسے مار دیا، تم لوگوں نے اسے مار دیا۔ اور لا علمی کا علاج علم جان لینے میں یا سوال پوچھ لینے میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بلا وجہ کے سوالات کرنا اور ایسی بیکار کی باتوں کو پوچھتے رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، جسے آج ہمارے یہاں پر ہو گیا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھی جاتی ہیں جس کا کوئی دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ لوگ بھی اسی طرح سے اپنے علماء کو ان لوگوں نے پریشان کر رکھا تھا اور سوالات کیے جاتے تھے، ایسے ایسے سوالات وہ کرنے آتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا، ان کا قول ہمیں ملتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ 100 فرزیرے کی تو زکوٰۃ پوچھتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو، 100 فرزیرہ تو چھانتے ہو اور اونٹ نکل جاتے ہو۔ یعنی اتنی باریکی کے سوالات کرنے آتے تھے کہ سونف کی زکوٰۃ کیا ہے، زیرے کی زکوٰۃ کیا ہے، اور بڑے بڑے حرام کام کر لیتے تھے۔ تو سوال کرنا اٹ سیلف کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ لا علمی کا علاج اس بات کو جان لینے میں ہے، لیکن قیل و قال کے لیے، حجت بازی کے لیے اور کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ بہت زیادہ سوال کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ باتیں اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں ناگوار گزریں گی۔ اسی لیے پھر منع کیا گیا کہ ایسے سوالات کرنے سے پرہیز کیا جائے، پھر خاص طور سے جب قرآن نازل ہو رہا ہو، کیونکہ یہاں پر کہا جائے کہ اگر تم اس وقت پوچھو جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اب تک جو ہوا اللہ نے معاف کیا، وہ معاف کرنے والا اور حلیم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کثرت سوال سے، اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ہم سوال کرنے سے ڈرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہماری خواہش ہوتی اور ہم آرزو کرتے کہ کوئی بدوی عرب آئے، یہ ایسے لوگ آئیں دور دراز سے، اور وہ اللہ کے رسول سے سوالات کریں تو اس کی وجہ سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں اور ہمیں بھی وہ باتیں معلوم ہو جائیں۔ یعنی خود صحابہ کرام پھر سوالات کرنے سے پیچھے ہٹتے تھے، زیادہ سوال نہیں کرتے تھے۔ قرآن جب نازل ہو رہا ہو، اگر آپ بتائیں کہ جب حج کے بارے میں آیت آئی اور حج فرض ہوا، اور واقعی میں اگر اس وقت کثرت سوال کی وجہ سے حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ حج ہر سال فرض ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ واقعی میں ہم کر سکتے تھے ہر سال حج؟ ہمارے لیے تو زندگی میں ایک بار کرنا بھی مشکل ہے، اور وہ بھی صاحب استطاعت ہوں تو انہی لوگوں پر فرض ہے حج، تو کو چاہیے کہ ہر سال کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات آتے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی ہیں، لہٰذا اس میں اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھالنے کے لیے سوالات نہ کیے جائے۔ بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سوال پر سوال کیے جاتے ہیں اور ایک ہی سوال بار بار کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہ کچھ تو ہوں گی گنجائش، اور آپ بتائیں پلیز کہ کیا معاملہ ہے، کیسے معاملہ ہے، ہم کیسا کریں، کیا کریں۔ دراصل وہ سوال کا جواب حاصل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ اپنی مرضی منوانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ ناپسندیدہ حرکت ہے. قد استعلها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. تم سے پہلے بھی ایک قوم نے ایسے سوال کیے تھے پھر اسی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. کون سی قوم تھی جنہوں نے سوال کیا تھا؟ جی بنی اسرائیل یہود. یہی وہ قوم تھی نا جس نے سوالات کی کثرت کر کے اپنے نبی کو بھی پریشان کیا اور بار بار اپنے نبی سے تقاضا کرتے تھے کہ جاؤ اور اپنے رب سے پوچھاؤ کہ وہ گائے کیسی ہو کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کیا کرتی ہے. تو یہ کثرت سوال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو فرمایا کہ وہ پھر کافر بن گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نام مسلمان رہ جائے اور بظاہر لوگ نماز بھی پڑھنے لگیں لیکن اگر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو ایسے بھی لوگ کافروں میں شمار ہو جاتے ہیں. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا يفترون ان اللہ الكذب واکثرهم لا يعقلون. اللہ نے بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے، نہ صائبہ کو، نہ ہیلا کو اور نہ سوام کو، بلکہ یہ کافروں نے بنائے اور یہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کے ذمے لگا دیں اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے. یہ جو بحیرہ اور صائبہ ہے یہ دراصل ان لوگوں کے اس وقت ان لوگوں نے نام رکھ چھوڑے تھے جانوروں کے نام، اور یہ وہ جانور تھے جن کو یہ متبرک سمجھتے تھے یعنی بابرکت، یا پھر ان کو جیسے ہمارے پر اللہ کے نام پر چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں اسی طرح سے یہ اللہ کے نام پر یا اپنے بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے. اس کو انہوں نے جو نام رکھے تھے وہ بحیرہ اور صائبہ نام تھے. بحیرہ کے بارے میں آتا ہے سعید بن مسیب کہتے ہیں. سعید بن مسیب یہ ایک بہت بڑے تابعین میں سے ان کا تابعین میں سے گزرے ہیں اور ان کا شمار ہوتا ہے بڑے تابعین میں، جو سات مدینہ کے مشہور تابعین گزرے ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے پہلے نمبر پر، اور ابو ہریرہ کے داماد بھی تھے. بہت ہی نیک انسان تھے، بہت علم والے تھے اور بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ 40 سال سے میں نے کسی کی پیٹ نہیں دیکھی نماز میں. یعنی اس سے آپ بتائیں کہ کیا مطلب ہے کہ 40 سال سے انہوں نے نماز میں کسی کی پیٹھ کسی کی گردن نہیں دیکھی تھی، یعنی یہ اول صف میں نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، تمام مرد حضرات کو کہ اسی طرح تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے بنیں. تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ بحیرہ وہ دودھ دینے والا جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک لیا جائے اور کوئی اس کا دودھ نہ دوہے. اسی طرح صائبہ وہ جانور ہے جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اس پر کوئی بوجھ نہ لادتا اور نہ سواری کرتا. اور وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار بھی مادہ جنے اور دوسری بار بھی، ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے. ہام وہ نر اونٹ ہے جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اسے بھی بتوں کے نام پر بطور سانڈ چھوڑ دیا جاتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دراصل جو ان لوگوں نے نام رکھ چھوڑے ہیں اپنے جانوروں کے، اور ان کو ان سے وہ کام نہیں دیتے جبکہ یہ جانور تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں. تو یہ سب دراصل کوئی اس کی کوئی اصلیت، کوئی اہمیت، کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب تو جھوٹ ہے اور اللہ پر افترا پردازی ہے. اور یہ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے. آج بھی ہمارے یہاں پر ایسا کر دیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ ہم یہاں رہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ بہت سی جو گائے ہوتی ہے، گائیں ان جو گاؤں گائے جو ہوتی ہے ان کو یہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں اور اسے پھر کوئی کام نہیں دیا جاتا. تو یہ سب کیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جانور تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، تو الٹا یہ کہ ان کی خدمت کی جائے، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. وہی ہمیشہ کا جواب ان کا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو پایا ہے، یعنی اینسسٹر ورشپ جسے ہم کہیں گے، آبا پرستی، تقلید آبا. چاہے کچھ ہو جائے رسم و رواج یہ نہیں چھوڑیں گے، رسم و رواج کی پابندی کرتے چلے جائیں گے؟ اور اس کا جواب یہی دیں گے جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا ہے، کیا ہم اتنے سالوں کی وہ چھوڑ دیں تقلید یا آبا پرستی یا رسم و رواج؟ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم پر کوئی بلائیں اور مصیبت آ جائے۔ تو یہ جو اندھی تقلید ہوتی ہے ہمیشہ گمراہی کا راستہ کھولتی ہے۔ یقین جانے اگر انسان یہ اندھی تقلید سے بچ جاتا ہے تو وہ بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ اندھی تقلید اور یہ اس کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی اسے صحیح راستہ سوجھنے نہیں دیتی۔ اسی لیے یہ جو آبا پرستی ہے اس کو بھی شرک کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ کام انسان کیا کرتے تھے اندھی تقلید، تو آپ دیکھیں کہ جانور اگر ایسے کوئی کام کرتے ہیں تو چونکہ ان کو عقل نہیں ہے وہ کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر انسان بھی وہی کام کرے تو پھر جانور اور انسان میں فرق کیا رہے؟ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے اور اسے فہم و فراست دی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان اپنے شعور سے کام لے کر ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور عقل اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے انسان کو؟ تاکہ وہ گمراہی سے بچ جائے، صحیح راہ پر چلے۔ لیکن یہی گمراہی اور یہی تقلید اور یہی آبا پرستی اسے شرک تک پہنچا دیتی ہے، اور شرک کا سب سے بڑا ذریعہ ہی دراصل یہ آبا پرستی ہے، اسی سے انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب اگر لوگ عقل سے کام لیں اور تھوڑا سا سمجھیں کہ اگر وہ یہ بات پر غور کر لیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں اس بات کو کہ ہمارے آبا اور اجداد سے غلطی ہو گئی تھی، تو کیا اس غلطی کو ہم پوری آگے کی آئندہ آنے والی نسلوں کو لے کر چلنا ہے؟ ان کو تو چاہیے کہ وہ عقل سے کام لیں اور اس غلطی کو درست کر دیں جو ان کی پشت در پشت چلی آ رہی ہے اور اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ وہیں روک لگائے، وہیں اس کی روک تھام کر دے اور عقل سے کام لے، فہم و فراست سے کام لے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو پایا ہے، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن کا کام ہے کہ اسے یہ کام کرتے چلے جانا ہے، کیونکہ یہاں پر جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول بلاتے تھے، وہ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، لیکن سامنے والا ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھے، اپنے کام کو کرتا رہے، لوگوں کو اس راہ کی طرف بلاتا رہے، ان کی صحیح رہنمائی کرے، ان کو صحیح راستے کی طرف لے جائے۔ اب اگر لوگ نہیں مانتے ہیں تو پھر اس میں ان کا اپنا نقصان ہے، اور اگر لوگ کوششوں کے باوجود گمراہی میں پڑے رہتے ہیں تو اس کا وبال پھر بلانے والے کی طرف نہیں آئے گا بلکہ جن کو بلایا جا رہا ہے انہیں پر آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے، جب تم خود ہدایت پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، وہ تمہیں بتلا دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ وہی بات جو ہم نے ڈسکس کی پیچھے کہ آپ اگر بلا دیتے ہیں، آپ اگر دعوت دے دیتے ہیں اور آپ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں تو آپ بری ذمہ ہو گئے، آپ پر سے اب وہ بوجھ ختم ہو گیا، اب جس نے نہیں مانا ہے اسی پر اس کا اثر ہوگا، اسی پر اس کا وبال ہوگا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت دینا یہ انسانوں کے ذمے نہیں لگایا گیا، انسانوں کو صرف بلانے کے لیے کہا گیا ہے، دعوت دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے، بعض اوقات اسے لگتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، میں تو پتھروں کے آگے سر کھوڑ رہا ہوں۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہی ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے کہتے تھک گئے، ہم تو بلاتے بلاتے تھک گئے، فلاں نہیں آتے ہیں۔ تو نہیں، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، کیونکہ یہ کوشش ہو سکتا ہے کہ ایک دن کامیاب ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، انسان کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا ابو قحافہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ ابو بکر صدیق سب سے اولین مسلمانوں میں سے تھے، اسلام قبول کرنے والوں میں سے۔ ان کے والد 100 سال کے ہو چکے تھے، کہا جاتا ہے کہ پورے بال ان کے سفید ہو گئے، پورے بال، یہاں تک کہ ان کی بھویں بھی سفید ہو گئی تھیں۔ تو ابو بکر صدیق نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی، وہ بارہا ان کے سامنے تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 100 سال کی عمر میں ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ دیکھیں، اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی کہ کب انسان ہدایت قبول کرے۔ ہو سکتا ہے اس کی موت سے پہلے پہلے بھی اگر وہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے اور صحیح راہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف وہ آ جاتا ہے، تو یہی اس کے لیے کامیابی ہے۔ انسان کو اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور کبھی مایوسی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ معلوم ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، آپ اس کے پاس بیٹھے، اسے بہت اچھی دعا دی اور اسے دعوت بھی دی کہ تم اسلام قبول کر لو اور کلمہ شہادت پڑھ لو، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ وہ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا، اس کے والد نے کہا کہ جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مان لو۔ اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول نے اس وقت اتنا شکر ادا کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول کو کس بات کی فکر ہوا کرتی تھی کہ کوئی ایک، کیوں فرمایا آپ نے کہ کوئی ایک بھی تم سے، تمہارے ذریعے سے ہدایت پا لیتا ہے، گمراہی سے بچ جاتا ہے، بھٹکنے سے بچ جاتا ہے، تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن وہ تڑپ، وہ دل میں وہ جذبات پیدا ہونے چاہیے ہمارے، ہمارے اندر وہ تڑپ ہو، وہ جذبہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی ایک بھی آ جاتا ہے ہدایت پر، میری کوششوں سے، تھوڑی سے میرے کہنے سے، تھوڑی سی میری محنت سے، کوئی ایک شخص اپنا بھٹکا ہوا راستہ ختم، وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور سیدھی راہ پر آ جاتا ہے، گمراہی سے نیکی کی طرف آ جاتا ہے، تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بتا دینا، تمہاری ذمہ داری ہے، ان کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور سب کو واپس تو اللہ کی طرف جانا ہے، جو گمراہ ہیں وہ بھی جائیں گے، جنہوں نے دعوت دی تھی وہ بھی جائیں گے، لیکن جنہوں نے دعوت دی تھی بہرحال وہ بری ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنا کام انجام دے دیا۔ تو پلیز کوشش کریں کسی بھی طرح سے، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ایک میسج سے، آپ کے ایک پیغام سے کون اس پر جو ہے بات پر کیسے عمل کرتا ہے اور کس طرح سے وہ اس بات کو لیتا ہے، اور وہی چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دیے سے دیا جلتا ہے، تو دیے سے دیا ہی جلانا ہے کہ روشنی آپ کو کرتے چلی جانی ہے، اور یہ روشنی آپ جب دیکھیں کہ بالکل فل اندھیرا ہوتا ہے، کہیں سے کوئی روشنی کی کرن نہیں ہوتی، تو اتنے ڈارک میں، اتنے اندھیرے میں اگر کوئی ایک چھوٹی سی لائٹ جلتی ہے، ایک دیا جلتا ہے، تو وہ پورے اندھیرے پر چھا جاتا ہے، وہ روشنی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو آپ کی بتائی ہوئی بات ہو سکتا ہے کسی کو روشنی کی طرف لے آئے، آپ کی بتائی ہوئی بات سے کوئی ہو سکتا ہے جو بھولا ہوا تھا، جو راستہ بھٹکا ہوا تھا، وہ راستہ اور اپنی منزل کو پالے۔ یہ بہت بڑی ایک طرح سے ہم پر امانت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے ہماری، اور ہمارے لیے خوش قسمتی کا بھی ذریعہ ہے کہ اگر ہم کسی کو نیک راہ کی طرف بلانے والے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے، ہمارے ذریعے سے لوگوں کو نیک راہ کی طرف بلا دے، اور ہمیں توفیق دے، ہمیں بات کو حکمت کے ساتھ پہنچانے والا بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الآثمين۔ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 صاحب عدل کو گواہ بنا لے، اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں موت کی مصیبت آ جائے تو 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو، اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ وہ کسی مفاد کی خاطر شہادت کو بیچنے والے نہیں، وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نیز ہم اللہ کی خاطر گواہی نہیں چھپائیں گے، اور ایسا کریں تو ہم گناہگار ہوں گے یا ہم مجرم ہوں گے. یہاں پر موت کے وقت کا ذکر ہے اور وصیت کی بات کی گئی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے لوگوں میں سے دو صاحب عدل لوگوں کو گواہ بنا لے, اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور موت آ جائے اور وہاں پر کوئی مسلمان نہ ہو تو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو سہم کا ایک آدمی تمیمداری اور عدی کے ساتھ سفر پہ نکلا اور یہ سہمی ایسی جگہ مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا. تو جو دوسرا اس کا ساتھی تھا تمیمداری اور عدی اس کا ترکہ لے کر آئے تو سہمی کے ورثہ نے اس میں ایک پیالہ نہ پایا جو کہ چاندی کا تھا اور سونے سے اس پر نقش نگار بنے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے تمیم اور عدی سے قسم کھانے کو کہا اور وہ قسم کھا گئے کہ پیالہ ان کے پاس نہیں ہے. پھر وہ پیالہ بازار مکہ میں مل گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمیم داری اور عدی سے خریدا ہے. اب سہمی کے ورثہ سے دو شخص کھڑے ہوئے اور اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی کہ یہ پیالہ ہمارے ہی آدمی کا ہے اور یہ کہ ہماری گواہی ان دونوں سے سچی ہے. اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے پیالہ سہمی کے ورثہ کو دلوا دیا. یہ بخاری کا واقعہ ہے, بخاری میں درج ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص سفر میں ہے اور اس کے پاس بہت سارا سامان تجارت ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی کرنسی مختلف بینک اکاؤنٹس میں ہوں اور اس کے گھر والوں کو نہ معلوم ہو, یا اس نے بہت سارے لوگوں کو کچھ ان کے ساتھ بزنس ڈیلنگ کر رکھی ہو یا شیئرز لے رکھے ہوں یا اور کوئی چیزیں ہوں. اب اگر اس کو راستے میں موت آ جاتی ہے تب وہ کیا کرے؟ اب چونکہ اس زمانے میں تو کوئی موبائل نہیں تھے, اب تو ہم خیر موبائل سے بات کر سکتے ہیں, لیکن ابھی بھی کتنی بھی ہم لوگ ترقی کر گئے ہوں اور کتنی بھی ہمارے پاس لیٹسٹ قسم کی جو آج کل اکوپمنٹس ہیں وہ ہوں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنا سیل فون ہے, آپ اس کی بیٹری ڈاؤن ہے, بعض اوقات نیٹورک نہیں ملتا. تو یہ چیزیں آج بھی واقعی میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں وہ ہر دور کے لیے اتنے سازگار اور بہترین ہیں کہ اس حقیقت سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن جیسی نعمت ہم کو دی, اتنے بہترین احکام ہمارے لیے نازل کیے, ہمارے لیے شریعت بنائی, اور شریعت بھی ایسی آسان اور سہل کہ جس میں انسان ہی کا سراسر فائدہ اور بھلا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اسی سے بھاگتا ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے باریک بینی سے ہماری رہنمائی کی کہ جہاں جہاں ہمارے لیے مسائل آ سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرما دی. سبحان اللہ. یہاں پر وصیت کی بات کی گئی ہے جس وقت موت آ جائے اور انسان اپنے گھر سے باہر ہو, اب وہ کیا کرے؟ ایسے حالات بھی نہیں ہیں کہ وہ کسی کو خط لکھ سکتا ہے. اب اگر جو لوگ اس کے ساتھ ہوں تو وہ ان کو گواہ بنا لے اور اپنی وصیت ان کے پاس کر جائے, یا اگر مسلمان نہ مل سکتے ہوں تو پھر غیر مسلموں کو بھی وہ گواہ بنا سکتا ہے ایسی صورت میں. ادروائز جہاں مسلمان موجود ہوں تو پریفر مسلمانوں کو ہی کیا جائے گا غیر مسلموں کے مقابلے میں. ایسے ایک واقعہ پیش آیا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں کہ ایک شخص جس کے پاس کچھ سامان تھا اس نے کیا کیا کہ کہا کہ یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں, یہ میرے گھر والوں کو دے دینا. اب کہا جاتا ہے کہ اس نے ان دونوں کو بتائے بغیر اس میں ایک لسٹ بنا دی, اور اس لسٹ میں ان چیزوں کے نام اور تعداد لکھ دی کہ میں نے اتنی اتنی چیزیں اور یہ فلاں فلاں چیزیں یہ دونوں کے پاس دی ہیں. یہ لوگ جب واپس پہنچے وہاں پر تو انہوں نے وہ چیزیں دے دیں, اور اس میں جو ایک بہت ہی خوبصورت پیالہ تھا جو سونے سے مرصع تھا اس کو رکھ لیا. ہو سکتا ہے نیت خراب ہو گئی ہو, ہم بتا نہیں سکتے, شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. بہرحال چونکہ جب اس شخص کے مرنے والے شخص کے جو وارث تھے ان کو وہ خط ملا تو انہوں نے اس میں پڑھ لیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں. ان لوگوں نے آ کر دعویٰ کیا. اب یہ جو لوگ دینے والے تھے انہوں نے قسم کھائی اور کہا کہ ہم نے وہ پیالہ نہیں لیا, لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ پیالہ مکہ کے بازار میں بک رہا تھا. بیچنے والے سے پوچھا گیا کہ تم نے کس سے خریدا ہے, تو اس نے وہی دونوں لوگوں کا نام لے دیا. تب اللہ کے رسول نے وہ پیالہ اس مرنے والے شخص کے وارثوں کو دلوا دیا. تو اس سے اس واقعے سے اور ان آیت کا جو مرکزی مضمون ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر حالت میں گواہی ٹھیک ٹھیک اور سچی دینی چاہیے. ایک اور حدیث ہمیں بتاتی ہے, اس کی اہمیت واضح کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو بکر اس حدیث کے راوی ہیں, کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کو ستانا. اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے. پھر آپ سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت، خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت. آپ یہ کلمات دہراتے ہی رہے، میں سمجھا کہ آپ چپ ہی نہ ہوں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے گواہی کے بارے میں. تو گواہی کو ایک تو چھپانا نہیں ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے، اور جھوٹی گواہی دینا بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے جس کی اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے. کیونکہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی گواہی کو چھپائے گا یا گواہی میں رد و بدل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اذل من العاصمین، تو وہ گناہ گار ہوگا، مجرموں میں سے ہوگا. ہمارے یہاں پر بھی ایسے معاملات اکثر آتے رہتے ہیں، یا تو دو میاں بیوی میں کبھی کبھی چکرش ہو جاتی ہے، کبھی دو بزنس مین میں اس طرح سے معاملات ہو جاتے ہیں اور ہر ایک فوراً قسم کھا لیتا ہے، یا تو پھر ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی گواہی دی جاتی ہے یا گواہیاں بیچ دی جاتی ہیں، گواہان کو خرید لیا جاتا ہے. اور یہ تو بالکل عام بات ہو گئی ہے کہ ایسے خراب قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں عام ہو گئے ہیں کہ جو آرام سے گواہوں کو خرید لیتے ہیں، ورنہ ان کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے خلاف گواہی دی تو ہم تمہارے گھر کے لوگوں کو اٹھوا لیں گے یا فلاں کو مروا دیں گے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ توبہ، سچی توبہ نہ کر لی جائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ جھوٹی گواہی سے بچیں. فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. پھر اگر یہ معلوم ہو کہ وہ دونوں گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ دو اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دونوں گواہوں سے اہل تر ہوں اور ان کی طرف سے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے. وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالموں میں سے ہوں گے. جیسے کہ ابھی یہ واقعے سے ہم نے پڑھا کہ جو وارث تھے اس شخص کے، جو مرنے والے شخص کے وارث تھے، ان لوگوں نے بھی قسم کھائی تھی اور انہوں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ ہم کو جو لسٹ ملی ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک پیالہ بھی تھا جو ایسا اور ایسا تھا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پہلے وہ لوگ گواہی کھائیں گے جو گواہ بنے تھے، جن کو وصیت کرتے وقت گواہ بنایا گیا تھا، اور اگر ان اس گواہی میں، اس وصیت میں کچھ کسی نے رد و بدل کر دی یا کچھ ہیرا پھیری کی تو جو گھر والے ہوں گے اور ان کو شک ہوں گا تو پھر وہ دو لوگ بھی قسم کھائیں گے. اور یہ سب معاملات کہاں طے ہوں گے؟ مسجد کے پاس یا مسجد کے باہر نماز کے بعد، تاکہ سارے لوگوں کو اصل صورتحال کا پتہ چل جائے. تب وہ دونوں قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی زیادہ بہتر ہے، اور اگر ہم جھوٹی گواہی دیتے ہیں تو سمجھو ہم نے زیادتی کی اور ہم ظالموں میں شمار ہوں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم کھانا دراصل یہ بھی ایک گواہی میں سے ہے. تو یہاں پر جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ غیر مسلموں کو گواہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں جب مسلمان موجود نہ ہوں. جب مسلمان موجود ہوں گے تو پھر مسلمانوں کو ہی گواہ بنایا جائے گا. اگر کسی ثبوت کی بنا پر ان گواہوں کے بارے میں شک ہو جائے تو جو ان سے بہتر گواہ ہوں گے ان کی شہادت پہلے لوگوں کی گواہی سے بہتر ہوگی، اور دوسرے لوگوں کی شہادت صحیح قرار پائے گی، اور پہلے لوگوں کی شہادت جو ہے گواہی وہ کل عدم قرار پائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ذالک ادنا ان یات بالشہادت علی وجہها او یخافوا ان ترد ایمانهم بعد ایمانهم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یهد القوم الفاسقین. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں یا اس سے ڈر جائیں کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے. اور اللہ سے ڈرو اور احکام دھیان سے سنو، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا. چونکہ یہ بھی اللہ کے حکم میں سے ایک حکم ہے کہ آخر وقت میں وصیت جو کی جائے گی اس کے لیے گواہ بنانا ہوگا جب اگر کوئی موجود نہیں ہوگا. اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے. یہ جو وصیت ہوگی دراصل یہ وہ وصیت ہوگی کہ مرنے والا اپنی تمام پراپرٹی کے بارے میں یا تمام چیزوں کے بارے میں صحیح بات بتا کر جائے، یا اس کا کوئی اثاثہ راستے میں اس کے پاس ہو، کوئی کرنسی ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو جو ساتھ رہنے والے ہیں وہ ان کو دے گا، تو ان کو پھر گواہی دینی ہوگی۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے اور یہ جو کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو اصول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو قانون ہمیں بتایا ہے، تو دراصل یہ اس لیے بتایا ہے تاکہ گواہی دینے والے اللہ سے ڈریں اور یہ سوچیں کہ اگر ہم غلط گواہی دیتے ہیں، یہ جھوٹی بات کہتے ہیں، تو جو بعد میں جو لوگ گواہی دیں گے ان کی بات پر شک کرنے کی بنا پر، تو ان کی گواہی خود بخود جو ہے ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور بعد والوں کی گواہی کو قابل قبول مانا جائے گا۔ یہ سارے احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات نازل کیے ہیں یہ بلا وجہ نہیں نازل کیے، اس میں سراسر انسان کی بھلائی ہے۔ شریعت کا مطلب ہی ہے کہ وہ راستہ جس پر انسان چلے، آسانی سے چل سکے۔ تو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو شریعت اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نازل نہیں کر دی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدوں کو، اس کی بھلائیوں کو مد نظر رکھ کر یہ احکامات نازل کیے ہیں اور شریعت بنائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت تنگ ہے، اسلام تنگ ذہن کا دین ہے، تو انتہائی غلط بات ہے اگر وہ کہتے ہیں۔ سب سے بہترین دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، سب سے بہترین اگر کوئی فائدہ دینے والی باتیں ہیں تو وہ اسلام میں ہیں، اور سب سے بہترین قانون اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام میں ہیں۔ ایسے قوانین آپ کو کہیں نہیں مل سکتے، ایون غیر مسلم خود اس بات کے گواہ ہیں اور وہ اس بات پر ایگری ہیں کہ واقعی میں اسلام کے جو قوانین ہیں اس کو کوئی اس پر آنچ نہیں اٹھا سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس میں سراسر انسانوں کا فائدہ اور بھلا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کی پھر کیا ذمہ داری ہے؟ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے کیا بس ایسے ہی نازل فرما دیے کہ بس تم یہ قرآن پڑھو، اس کی تلاوت کر لو اور اس کو جزدان میں اٹھا کر الماریوں میں رکھ دو، اپنے شیلف میں سجا دو، یا پھر جہیز میں قرآن سب سے پہلے بیٹی کو دیا جائے اور گھر میں قرآن سب سے پہلے پہنچایا جائے، کہ بس اس حد تک دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم کو؟ یہ تو شریعہ بک ہے، یہ قانون ہمیں بتاتی ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اس کو بند کر کے رکھ دیں گے تو ہم قانون کہاں سے پھر حاصل کریں گے؟ کس راستے پر ہم چلیں گے؟ اصول ہم کون سے اپنائیں گے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کو کھولا جائے، اس کے قوانین پر عمل کیا جائے، اس کی باتوں کو تمام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين